الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين. سورہ زخرف کا مطالعہ کر رہے ہیں 25 پارے میں سے اور اس کی آیت نمبر 43 تک پچھلی نشست میں کسی درجے میں مطالعہ مکمل ہوا تھا. پچھلی گفتگو جو آخری آیت کے ذیل میں تھی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جو وحی عطا کی گئی خصوصاً قرآن حکیم اور پھر اس کی وضاحت احادیث اور سنت کی روشنی میں، یہ جو وحی عطا کی گئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیے کہ بے شک آپ تو صراط مستقیم پر یعنی سیدھی راہ پر ہیں. اس کے ذیل میں ہم نے سمجھا تھا قرآن حکیم کے تعلق سے ہمارا طرز عمل کس قدر ہماری کوتاہیاں ہیں، اس کا تذکرہ ہوا، اور اس قرآن حکیم کے تعلق سے ہمارے کرنے کے کام کیا ہے، وہ ہے اس کے حقوق کو ادا کرنا، اس پر ایمان بھی ہو دل کی گہرائیوں سے، اقرار کے ساتھ ساتھ زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل کی گہرائیوں سے بھی ایمان، اور اس کی باقاعدہ تلاوت، اس کو سمجھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنے اور ان کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. یہ ہر مسلمان پر اس کی استعداد کے مطابق قرآن مجید کے حقوق ہیں جو عائد ہوتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی جائزہ لیا عمومی اعتبار سے کہ آج ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ 99% ہماری مسلمانوں کی آبادی ایسی ہے کہ جس کی زبان عربی تو نہیں ہے، اور اس نے اپنی زبان میں بھی آج تک قرآن کا ترجمہ ایک مرتبہ بھی زندگی میں نہیں پڑھا ہے. یہ ہمارا اس وقت حال اللہ کے اس کلام کے ساتھ، یا تو ہم نے اس کو مرحومین کے لیے مخصوص کر دیا، یا رمضان شریف میں تلاوت کے لیے، حج عمرے کے موقع پر تلاوت کے لیے. اس سے زائد کم ہی لوگ دکھائی دیتے ہیں کہ جو تلاوت اور اس کے بعد کے تقاضوں کی طرف بھی توجہ کرتے ہوں. اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے. میں چاہتا ہوں کہ چند بشارتیں بھی ہمارے سامنے رہیں تاکہ ذوق و شوق میں اضافہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. اسی طرح آپ نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ قرآن کی ایک ایک حرف کی تلاوت پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. اور فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، وہ ان تین حروف الفابیٹس کی تلاوت پر 30 نیکیاں عطا ہوں گی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ قرآن حکیم کی ایک آیت کو سمجھ لینا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے. ایک آیت سمجھ لینا قرآن کی، البتہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا، بلکہ تشریح بھی پڑھی جائے، اس کو سیکھا جائے، اس میں کیا مسئلہ بیان ہوا، کس بات کا حکم دیا گیا، کس بات سے روکا گیا، اس وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ ایک آیت کو سمجھنا ابن ماجہ کی روایت ہے کہ 100 رکعت نفل ادا کرنے سے افضل ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو شخص قرآن حکیم میں مشغول رہا، یہ بیہقی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن حکیم میں مشغول رہا، تلاوت کر رہا تھا، سیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، تعلیم دے رہا تھا، اس کی دعوت دے رہا تھا، اس کی طرف بلا رہا تھا، جو قرآن میں مشغول رہا اور اللہ سے دعا نہ کر سکا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مانگنے والوں سے بڑھ کر بغیر مانگے عطا فرمائے گا. اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، تو جب اللہ کا ایک بندہ اس غیور ذات کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرے اور اگر وہ دعا نہ کر پائے تو اس کو بھی غیرت آتی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی مانگنے والوں سے بڑھ کر اس شخص کو بغیر مانگے عطا فرماتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایات ہے، آپ نے فرمایا کہ 2 افراد پر رشک کرنا جائز ہے، ایک تو حسد ہوتا ہے جیلیسی، وہ تو حرام ہے، جلنا کسی کے پاس کوئی شے دیکھ کر، ایک ہے رشک کہ کسی کے پاس کوئی شے دیکھی اور بندے کا دل کرے کہ میں بھی اس طرح کا ہو جاؤں، اس کے پاس بھی رہے، جلن نہیں حسد نہیں ہے لیکن کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دو افراد پر رشک جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی اور دن رات وہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہو، اور دوسرا وہ کہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور دن رات وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہو. تو یہ چند فضائل ہیں اس قرآن حکیم کے تعلق سے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال به صدقہ، جو قرآن کے مطابق بات کہے گا اس سے سچ کہا. ومن عمل به اجیرہ، بلکہ اس سے پہلے ومن حکم به عدلہ، جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ عدل کرے گا. اور فیصلے صرف عدالت کے ججز سے نہیں کرنے ہوتے، کبھی باپ نے بھی اولاد کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کبھی بڑوں نے خاندان کے خاندان کے افراد کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی مارکیٹ کے اندر، کسی ایسوسی ایشن کے اندر، کسی چیمبر کے اندر فیصلے کرنا پڑتے ہیں. تو من حکم بہ عدلہ، جس سے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عادل کیا. فرمایا کہ ومن عمل بہ اجیرا، جس سے قرآن پر عمل کیا، اس کے احکامات پر عمل کیا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ کر دیا گیا. اور فرمایا کہ ومن دعا الیہ ہدیا الی صراط مستقیم، اور جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اس قرآن حکیم کی طرف لوگوں کو بلایا، ہدیا الی صراط مستقیم، اس کو تو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی. یہ جامع ترمذی کی طویل حدیث کے آخری جملے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی عظمت پر اور فضیلت پر عطا فرمائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مزید ذوق و شوق عطا فرمائے قرآن حکیم کی تلاوت کے معمول کو اختیار کرنے کا، اس کو سیکھنے سمجھنے کا، اس پر بھی توجہ دلائی. ترجمے تفاسیر موجود ہیں، جس عالم پر اعتبار ہے اس عالم کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں. اگر آڈیو سے دلچسپی کا معاملہ ہے، پڑھنے کا معاملہ ذرا مشکل لگتا ہے، تو سننے کا بھی موقع موجود ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر ذرائع موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں، ہم سب کو، مجھ سمیت اور آپ سمیت قرآن حکیم سے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائیں. یہ تو کچھ کلام تھا پچھلی مرتبہ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے حوالے سے، اس پر میں نے چاہا کہ کچھ بشارتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائیں، ان کا تذکرہ ہم سب کی ترغیب کے لیے ہو جائے. آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں باقاعدہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 44 سے. اللہ سبحانہ و تعالی نے مزید قرآن حکیم کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد پچھلے رسولوں کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء اور رسل نے بنیادی جو دعوت عطا فرمائی اور لوگوں کے سامنے رکھی، وہ دعوت توحید تھی، اور شرک کی نفی پر مبنی ان کی دعوت تھی. اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور مشرکین مکہ کے جو لوگ اور خاص طور پر ان کے سردار وہ تکبر کا اظہار کر رہے تھے، صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ حقیر کہہ رہے تھے، ان لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ جو فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر علل اعلان انہوں نے حق بھی بیان فرمایا، اور جب اس فرعون نے خدائی تک کے دعوے کیے، تکبر کا اظہار کیا اور اکڑ میں آ گیا، ہر دھرمی پر اڑا رہا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا. یہ واقعہ بیان کر کے بھی مشرکین مکہ کو عبرت دلائی گئی ہے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اے لوگوں تم سے عنقریب ضرور پوچھا جائے گا. ذکر کا مفہوم یاد دہانی کا بھی ہے، نصیحت کا بھی ہے. جیسے قرآن حکیم کی ایک بہت مشہور آیت ہے سورہ قمر میں، وہ آیت 4 مرتبہ آئی ہے، سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں، پھر آیت نمبر 22 میں، پھر آیت نمبر 32 میں، پھر آیت نمبر 40 میں، ایک ہی آیت کو اللہ نے 4 مرتبہ عطا فرمایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو ذکر یعنی نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان فرما دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ البتہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ بس قرآن کا ترجمہ پڑھو اور ہم علامہ بن گئے اور ہم مفسر قرآن بن گئے اور ہم سے بڑا کوئی مجتہد نہیں. یہ ایسی گمراہی سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ایک ہے قرآن کا سادہ پیغام سارے انسانوں کے لیے، حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی. اس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تمہارا ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ تمہیں جانا کدھر ہے؟ یہ جو زندگی کے بنیادی موضوعات ہیں، ان کو بڑی وضاحت سے قرآن حکیم میں بیان کر دیا گیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف کے دلائل، آخرت کے اعتبار سے تفصیلی کلام کے عبرت اور سبق آموزی ہو لوگوں کے لیے، یہ بات بھی بڑی واضح طور پر قرآن حکیم میں بیان کی گئی۔ تو ایک قرآن کا سادہ پیغام وہ سارے انسانوں کے لیے کھلا ہوا ہے، البتہ ایک قرآن کا گہرا مفہوم، ظاہری بات ہے اللہ کا کلام ہے۔ آج تک علامہ اقبال کے کلام پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور نئے نئے گوشے اقبال کے کلام کی حکمت کے سامنے آ رہے ہیں، تو اقبال کون ہے؟ اللہ کا ایک عاجز بندہ ہے۔ تو اقبال کے معبود اور اقبال کے خالق اور اقبال کے رب کے کلام کی عظمتیں کیا ہوں گی؟ جیسے ایک حدیث، اس میں بھی قرآن کی فضیلت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بیہقی شریف کی روایت ہے، کہ اللہ کے کلام یعنی قرآن حکیم کی فضیلت باقی سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ سبحانہ وتعالی کی فضیلت ادنا مخلوق پر ہے، کوئی میچ ہی نہیں۔ اللہ کے کلام قرآن کی فضیلت باقی سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ سبحانہ وتعالی کی فضیلت ادنا ترین مخلوق پر۔ اب جتنا کلام ہے فضولیات بھی ہیں، اللہ معاف کیجئے، کچھ خیر کا بھی عنصر ہوگا، ہے تو مخلوق کا کلام، اس مخلوق کے کلام کا کوئی میچ نہیں رب العالمین کے کلام سے۔ تو پھر قرآن کی گہرائی بھی ہے، پھر قرآن کی گہرائی بھی ہے، پھر قرآن کی ڈیپتھ بھی ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی طویل حدیث کا کچھ حصہ پیش کیا گیا تھا تھوڑی دیر پہلے، اسی میں آپ نے فرمایا کہ علماء کبھی اس قرآن حکیم سے سیر نہیں ہو سکیں گے۔ یہ نہیں کہ کہتے میں نے قرآن کی فلاں آیت کے سمجھنے کا حق ادا کر دیا اور اس پر مزید کلام نہیں ہو سکتا، علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکیں گے۔ تو پھر قرآن حکیم کے فہم کا ایک اور پہلو ہے، ایک اس سے فقہی مسائل کا استنباط کرنا، ذرا مشکل لفظ ہو گیا، اخذ کرنا، انفر کرنا۔ پھر ہر دور کے کچھ فتنے ہوں گے، ان کا رد کرنے کے لیے دلائل فراہم کرنا۔ ہر دور میں کچھ نئے مسائل پیدا ہوں گے تو قرآن حکیم میں گہرائی میں اتر کر غور و فکر کر کے ان مسائل کا حل پیش کرنے کی کوشش کرنا۔ ایسے کئی گوشے ہیں جو بہرحال اسپیشلائزیشن مانگتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ وہ اہل علم کا کام ہے، وہ علماء کا کام ہے، وہ مفسرین کا کام ہے، وہ فقہا کا کام ہے۔ وہ ایک خاص گوشہ ہے قرآن حکیم کے فہم کا، بہت اہم گوشہ، بہت بڑا گوشہ ہے۔ البتہ ایک قرآن کا سادہ پیغام، میں آپ کے سامنے پانچ آیتیں رکھوں، پہلے بھی اس طرح پیش ہم کرتے رہے آپ کے سامنے، کہ دیکھیے کتنا سادہ انداز میں بھی رہنمائی کا سامان میرے اور آپ کے لیے موجود ہے۔ اور تھوڑا اللہ ہمیں توفیق دے، قرآن مستقل پڑھتے رہیں، ترجمے کے ساتھ سنتے رہیں، اور اللہ مزید ہمیں توفیق دے کچھ عربی گرامر بھی ہم سیکھ لیں، اور جب ہم تلاوت کریں اور تلاوت سنیں تو کچھ نہ کچھ تاثر ہمیں مل سکے۔ مثلا قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اب ترجمہ سن لیجئے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن، پس جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں۔ اب سمجھ آ گئی؟ بس پہلا فرق یہ ہے، عربی میں تلاوت ہوئی، اجر ملا، سمجھ نہیں آئی ہمیں۔ جب ترجمہ پیش کیا گیا ہماری زبان میں سامنے بات آئی، سمجھ آ گئی بات، سادہ مفہوم ہے بالکل، اور حقیقت ہے، ایسی حقیقت جس کو کافر بھی جھٹلا نہیں سکتا، موت ہر ایک میں آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کافر بھی مانتا ہے اور مسلمان بھی مانتا ہے۔ پھر جب میرا اور آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تو اب اگلا مقام سنیے، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ماں باپ کے تعلق سے کئی مرتبہ یہ بات پیش کی گئی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واغفر لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ آخری سے سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 ہے، اور تمہارے رب نے طے فرما دی کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اور اگر ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف یعنی ہوں بھی نہ کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے نرمی سے بات کرنا، اور اپنے کاندھوں کو شفقت اور عاجزی کرتے ہوئے ان کے سامنے جھکا کر رکھنا، اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما، اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ آسان بات ہے، مشکل ہے؟ اگر یہ ترجمہ بھی آپ کے میرے سامنے رہے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کا فرمان ہے، تو ذرا اونچ نیچ کروں گا ماں باپ کے ساتھ, کچھ کلک تو ہوگا نا دماغ میں, دل میں گڑبڑ کر رہا ہوں کیونکہ میرے رب نے کہا ہے کہ اس بھی نہیں کہنا, خاص طور جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. سورہ الحشر کی آیت نمبر ہے 18. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے, اور ڈرو اللہ سبحانہ وتعالی سے, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. بتائیے آسان بات ہے مشکل بات ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ قوف آیت نمبر 18 میں ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کوئی قول کوئی بات انسان منہ سے نہیں نکالتا مگر ایک لکھنے والا تیار بیٹھا ہوا ہے. مشکل ہے آسان ہے بات سمجھنا؟ جی بولیے بولیے. آسان ہے لیکن یہ یاد رکھنا کتنا مشکل ہے کہ میری ہر بات ریکارڈ پر ہے. اور اگلے الفاظ سب کو یاد ہیں, فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. ذرہ برابر بھلائی ہوگی ذرہ برابر برائی ہوگی انسان دیکھ لے گا اس. یہ سادہ پیغام قرآن کا, نصیحت یاد دہانی. تو ایک جو بات یہاں پر آئی وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ, اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن ذکر ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے, نصیحت یاد دہانی ہے. اور اس کا ایک اور مفہوم بھی اہل علم یہاں پر بیان فرمایا کہ ذکر کا لفظ جو ہے وہ کسی کے شرف کے لیے بھی بیان ہوتا ہے, عزت و تکریم کے لیے بھی. بھائی ان کا بڑا ذکر ہوتا ہے, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا بڑا ذکر ہو رہا ہے آج کل ان کا. انگلش میں آج کل جو سلینگ ورڈ ہے بڑا ان ہے آج کل یہ مارکیٹ میں, فلاں کی بات فلاں بندہ فلاں پرسنالٹی یہ ان ہے, یہ جو ہم سلینگ انگلش میں کہتے ہیں تو اردو میں عام طور پر کہا جاتا ہے آج کل اس کا بڑا چرچا ہے آج کل اس کا بڑا ذکر ہے. اور کبھی یہ بڑے مثبت معنی میں ہوتا ہے, مفہوم میں مثبت مفہوم میں استعمال ہوتا ہے, کیا ہی بات ہے بڑا ذکر ہو رہا ہے آج کل ان کا. تو یہ ذکر کا لفظ شرف کے لیے بھی آتا ہے, عزت کے لیے بھی آتا ہے اور تکریم کے لیے بھی آتا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے بھی قرآن شرف کا باعث ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی. پھر اہل علم نے مزید کلام فرمایا کہ صرف قریش کے لوگ نہیں بلکہ ساری امت اس شرف میں شامل ہے کہ رب العالمین نے اس آخری امت کو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول عطا فرمائے اور ان کے جیسے قرآن عظیم جیسا کلام عطا فرمایا جو من عن وہی ہے جو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا, جس کی آپ میں آج تلاوت کرنا چاہیں سمجھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو ذکر کا لفظ شرف کے معنی میں بھی آتا ہے, اور اگر ہم بھی کوئی عزت تکریم اور شرف چاہتے ہیں تو اس قرآن کے ذریعے سے ملے گا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرين. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. اقبال نے بھی ترجمانی اسی طرح کی تھی کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو آج ہم بھی اگر واقعتاً امت کی سطح پر شرف چاہتے ہیں تو اب تو سارے بول رہے ہیں امریکہ کا ساتھ چھوڑو. جی اب تو ہمارے آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں, ان کے اسپوکس مین بھی کہہ رہا ہے, سارے سیاست دان بھی کہہ رہے ہیں, اور یہ ہم سب برسوں سے کہہ رہے تھے بھائی. ان غیر بے غیرتوں کو اور بدماش دنیا کے دہشت گردوں کا ساتھ دے کر اپنے طالبان جو افغانستان کے تھے مسلمان بھائی اور وہاں رہنے والے لاکھوں مسلمانوں کو جو ہم نے شہید کروایا, ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ظلم ہے یہ, امت سے غداری, یہ مسلمانوں سے غداری ہے. نہیں جناب نہیں, نہیں جناب نہیں, ایسی بات نہیں ہے ویسی بات نہیں ہے. اور آج کیا کہہ رہے ہیں سارے آرمی چیف سے لے کے اسپوکس مین سے لے کر سارے سیاستدان, ہماری قربانیوں کا اعتراف نہیں کیا جا رہا, ہماری جانے کے اس کا اعتراف نہیں کیا جا رہا. تو تمہیں ملے گا کیا وہاں سے, کیا ملے گا وہاں سے؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ کے اندر, یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت میں نہ چلے جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ 15 لاکھ تم نے شہید کروا دیا افغانستان میں, ان کو 57,000 پروازیں اڑا کر دینے کی اجازت دے کر, تو کیا تم سے راضی ہو گئے امریکہ والے, راضی ہو گئے کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنے رب کو چھوڑ کر، اپنی کتاب کو چھوڑ کر، اپنے رسول کو چھوڑ کر، اپنے دین کو چھوڑ کر جب تک ان کی ملت میں نہ چلے جاؤ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. اتنا خدا کی قسم یہ زندہ کلام ہے قرآن حکیم، یہ اتنا زندہ کلام ہے، یہ اتنا زندہ کلام ہے کہ بار بار آپ کی میری تصویریں قرآن میں سامنے آتی ہیں. بارہا وہ آیت پیش کی گئی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم فلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے لوگوں جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے. اللہ ہماری فوج کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہمارے سیاستدانوں کو بھی اور مسلم امہ کے حکمرانوں کو بھی غیرت عطا فرمائے. اتنا کچھ کر کے ان ظالموں، بدماشوں، عالمی دہشت گرد امریکیوں اور ان لوگوں کا ساتھ دے کر بھی آج کیا سننے کو مل رہا ہے، وہ سب ہمارے سامنے ہیں اور یہی سننے کو ملے گا ان کے پاس. تو خدا کی طرف لوٹو، اس کی کتاب کی طرف لوٹو، امت کے تصور کو اجاگر کرو. یہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کے افغانستان کو تو ملیہ میٹ کروا دیا، اب آج یہ دن دیکھنے پڑ رہا ہے ہمیں. جو کچھ ٹرمپ کہہ رہا ہے وہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوا کے اندر، وہ پوری پالیسی سامنے آ رہی ہے ان کی. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس رب کی طرف ہی لوٹنا پڑے گا، اس کی کتاب کی طرف لوٹنا پڑے گا، اس کے دین کی طرف لوٹنا پڑے گا، اس کے سوا کوئی چہرے کار نہیں. اگر آج بھی کسی کا خیال ہے کہ نہیں اب ہم رشیا کے ساتھ بنا کر رکھ لیں، وقتی کوئی ضرورت ہو ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم رشیا کے ساتھ بنا لیں اور ہم چائنا کے ساتھ بنا لیں تو حدیث رسول موجود ہے، الکفر ملت واحدہ، یہ کفر ملت واحد ہے. کسی کو گوادر کا راستہ چاہیے، کسی کو کوئی ٹھنڈے کسی اور علاقے میں جانے کے لیے اپروچ چاہیے، وہ بحث اپنی جگہ پر ہے. وقتی کوئی چار ٹکے تو شاید ہمیں مل جائیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ کے رسول نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر ملت واحد ہے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ سارے کبھی بھی اکٹھے ہوتے رہتے اور ہو جائیں گے. تو ہمیں اپنی اس امت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ 57-58 ملک اللہ نے دیے ہیں، یہ 2 عرب کی آبادی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ منرل ریسورسز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جو کچھ بھی ہے اس بنیاد پر. وہ جو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بلا شبہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس ایمان کے رشتے کو اور اس کی بنیاد پر امت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمارے ذمہ داروں کو، حکمرانوں کو، افواج کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال اس امت کو شرف جو ملا وہ قرآن کی وجہ سے. آج جو کچھ حل ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ تو کہیں سے نظر ہی نہیں آ رہا کہ امت خیر امت ہے. کب بنے گی؟ جب یہ امت خیر امت والا کام کرے. اور یہاں ذکر کیا ہے، شرف ملا قرآن کی وجہ سے. تو شرف برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تکریم چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، تو قرآن سے جڑنا پڑے گا. جیسے کہ حدیث پیش کی گئی، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو تر کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا. فرمایا وسوف تسألون، اللہ اکبر، اور قریب تم سے پوچھا جائے گا. یہ بہت خطرناک جملہ ہے. اللہ پوچھے گا، تمہیں قرآن دیا تھا ہم نے، تمہیں قرآن جیسا شرف والا کلام دیا تھا ہم نے، تمہیں قرآن جیسی عظیم کتاب دی تھی ہم نے، تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ ایسے چھوڑ دے گا اللہ؟ اللہ تو کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہے نا سورۃ تکاثر میں، لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. قرآن کہہ رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ کئی مرتبہ پہلے بھی پیش ہوا، جب آپ بھی بھوک سے گزر رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھوک کا آپ کو پتہ چلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھوک کا اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب رہا نہ گیا. چنانچہ آپ اپنے دونوں صحابہ کو لے کر ایک انصاری صحابی کے گھر گئے اور انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ آج رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے 2 وزیروں کی ضیافت کرنے کا مجھے موقع ملے گا. یہ الفاظ میں نے شعوری طور پر ادا کیے، 2 وزیر. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں، 2 زمین پر ہوتے ہیں. میرے آسمانوں میں وزیر کون ہیں؟ جبرائیل اور میکائیل. اور زمین پر کون ہیں؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اچھا، وزیر وہ ہمارے والا وزیر ذہن میں نہ لے کر آئیے گا، وزیر کا مطلب معاون ہوتا ہے، معاون. تو آسمانوں میں میرے معاون جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور زمین پر میرے معاون ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اور کئی احادیث ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا ذکر کر کے ان کا شرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. کبھی آپ نے یہ بھی فرمایا
کہ جب ابو بکر صدیق آپ کے دائیں ہاتھ پر تھے اور عمر فاروق آپ کے بائیں ہاتھ پر تھے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ جس کسی معاملے پر اگر ابو بکر اور عمر دونوں کی رائے ایک ہو جائیں، کسی معاملے پر اگر ابو بکر اور عمر دونوں کی رائے ایک ہو جائیں تو پھر میں اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرتا، میں اسی رائے پر عمل کرتا ہوں. بہرحال ایسے بہت سارے فضائل، مناقب، عظمتوں کا بیان بہت ساری احادیث میں بالکل دونوں حضرات، یعنی شیخین کہا جاتا ہے انہیں صحابہ میں، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما. تو وہ صحابی بڑے خوش ہوئے انصاری کہ آج مجھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دو وزیروں کی ضیافت و میزبانی کا موقع مل رہا ہے. چنانچہ انہوں نے چار چیزیں نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کی، جس میں بکری کا گوشت، جس میں روٹی، جس میں کھجور اور جس میں پانی، چار چیزیں موجود تھیں. اور ان چار چیزوں کو دیکھ کر رسول اللہ علیہ السلام روئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس روٹی کے بارے میں، اس گوشت کے بارے میں، اس کھجور کے بارے میں، اس پانی کے بارے میں سوال ہوگا، سوال ہوگا، سوال ہوگا. ہم کتنا کھا رہے ہیں اور کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی کتنی ہم قدر کر رہے ہیں. شادی بیاہ کے جو سلسلے آج کل دسمبر جنوری میں چل رہے ہیں، بہت ہی بڑا ہنگامہ سا کچھ ہو گیا ہے. اب لوگوں کو اخبارات میں رپورٹ کرنا پڑ گیا کہ 14 ارب روپے کراچی والوں نے شادی بیاہ پر پچھلے ایک آدھ مہینے میں پھونک دی ہیں. اور جو طوفان بدتمیزی، گناہ کے کام تو ہو ہی رہے ہیں، جو رزق کا ضیاع ہو رہا ہے، اور جو نمود و نمائش کے چکر میں لمبے چوڑے ہم نے سلسلے شروع کر رکھے، خدا کے بندوں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اللہ نے اگر تو کوئی حرام کی دولت سے کر رہے تو ہم تو بات ہی نہیں کریں گے اس پہ. حرام کی دولت تو جہنم کے انگارے، حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس پر تو کلام ہی نہیں کرنا ہم نے. حلال کی دولت اللہ کی نعمت ہے. 80-90 ٹن کھانا جو ہے کراچی میں ایسے ضائع ہوتا ہے شادی بیاہ کے وقت، ٹنوں کھانا، اور یہ لمبے چوڑے ہم نے اہتمام کر رکھے ہیں. اس کے برعکس اسی شہر میں پھکے ہوئے کچرے میں بچا ہوا کچھ کھانا چن چن کر کھانے والے بھی آپ کو نظر آ جائیں گے. خدا کے بندوں، کسی صحیح جگہ اللہ نے اگر زیادہ دولت دے رکھی تو کسی صحیح جگہ استعمال کر لو. اور اس امت نے اربوں انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اربوں انسانوں تک، اور اس امت کے افراد نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے، اس کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنی. اتنا بڑا مشن جس امت کے کاندھوں پر ہے، اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے حوصلہ ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں بہا دینے کا شادی بیاہ کے نام پر. کتنا بڑا حوصلہ ہمارے پاس، جبکہ اس شہر میں، اس ملک میں لوگ خودکشیاں کر کے مرتے ہیں، بلکہ مارتے ہیں اپنے آپ کو بھوک کی وجہ سے. لوگ اپنے بچے بیچتے ہیں، لوگ اپنے گردے بیچتے ہیں، لوگ بھوک کی وجہ سے قرض لیتے ہیں، زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے قرض لیتے ہیں. اور آج لوگوں کے پاس اللہ اکبر کروڑوں روپے بہانے کو اور لاکھ روپے پانی کی طرح بہانے کو ہے، جواب دینا پڑے گا. اور نبی کے سامنے چار چیزیں علیہ السلام، یہ روٹی، یہ کھجور، یہ گوشت، یہ پانی، اللہ پوچھے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ تو مادی نعمتیں، مٹیریل نیڈس کو پورا کرنے کی ریسورسز ہیں، یہ جسم کی حاجات کو پورا کرنے والی چیزیں ہیں. میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ جسم کا نہیں، روح کا ہے. میرا اور آپ کا مسئلہ پیٹ کی آگ کو بجھانے سے بڑھ کر جہنم کی آگ سے بچنے کا ہے. میرا اور آپ کا مسئلہ دنیا کے مسئلوں سے بڑھ کر آخرت میں نجات پانے کا ہے. تو جس آخرت کے لیے، جس روح کے لیے، اصل کامیابی کے لیے رب تعالی نے قرآن جیسی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی ہے، کیا اللہ نہیں پوچھے گا اس کے بارے میں؟ یہ الفاظ ہیں یہاں پر، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک یہ نصیحت ہے نبی علیہ السلام آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اے لوگوں ضرور تم سے پوچھا جائے گا. عجیب حسن اتفاق ہے کہ پچھلے جمعے بھی آخری گفتگو یہی ہو رہی تھی، اور پھر عجیب اتفاق ہے ایک ہی آیت آج ہو پائی، اور آخری گفتگو بھی آج جمعے کی خطاب میں یہی ہو رہی ہے. قرآن، خدا کے واسطے قرآن، اللہ کے واسطے قرآن کھولیں بھائی، قرآن کھولیں، قرآن کے ترجموں کو، تفسیروں کو پڑھیں، قرآن کی محفلوں میں آئیں، اپنے بچوں کے لیے انتظام کریں، مساجد میں بھی ہونا چاہیے، घरों के अंदर भी होना चाहिए। अगर कोई टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूसेज है और है और हो सकता है तो हम कायल हैं, उसको भी होना चाहिए। नजर आए कि शहर में कुरान की बरकतें हैं, नजर आए कि इस मुल्क में कुरान की बरकतें हैं, और अल्लाह की कसम मेरे आपके घर में कुरान खुलेगा, ज्यादा अल्लाह की जात वो रखता नहीं है, वो गयूर जात है, आपको फौरन बरकतें महसूस होंगी। आपके मेरे बच्चों के स्कूलों में अगर कुरान खुलेगा, आपके मेरे स्कूलों में बच्चों के स्कूलों में बरकतें होंगी, मैं खुद गवाह हूं उसका। आपके मेरे मामूलात में कुरान शामिल होगा, आप मैं अपने अहम और आप अपने औकात में बरकत महसूस करेंगे। आपके मेरे खानदानों में गैदरिंग्स होती हैं, मिलना जुलना, घूमना फिरना, खाना पीना, गेट टुगेदर, वन डिश, दिस एंड दैट, आप जोड़ें कुरान को वहां पर, खुदा की कसम आप खानदानों में, हम और आप खानदानों में बरकतें महसूस करेंगे। ये बड़ी बड़ी एसोसिएशन वाले, ये चैम्बर्स वाले, ये बड़े बड़े डिनर करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, काहे के लिए, सबको पता है, बहस नहीं कर रहे हम उसके बारे में। उन महाफिल को जोड़ें कुरान से, या कुरान के लिए महाफिल का इनेकाद करें, खुदा की कसम आपकी हमारी मार्केट्स के अंदर बरकत आएगी, आपके हमारे कारोबार के अंदर बरकत आएगी। आज नहुसते हैं, आज घर टूट रहे हैं, आज दिल टूट रहे हैं, आज रिश्ते टूट रहे हैं, आज नाते टूट रहे हैं, आज कारोबार में बरकत नहीं, घरों में बरकत नहीं, माल में बरकत नहीं, औलाद में बरकत नहीं। क्यों? बरकत तो कुरान से आनी थी। किताब मुबारक कुरान ने कहा, बरकत वाली किताब, और उसी को हमने बंद करके रखा हुआ है। बस किसी का इंतकाल होगा तो खोल लेंगे शायद, माफ कीजिएगा तल्ख बात है, लेकिन मैं क्या करूं, कब खुलते हैं हमारे कुरान बताइए। मस्जिदों के कुरान के नुस्खे देख लें, मिट्टी पड़ी होती, घरों में चेक कर लें, मिट्टी पड़ी होती, तो बरकत कहां से आएगी? अगर कुरान बंद करके रखा हुआ है, कहां से आएगी बरकत? तो तय कीजिए, फिर मैं उसको करूं, तय कीजिए, कल नहीं आज मुझे कुरान से जुड़ना है। और अगर आज जुमे का दिन है, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी सूरह कहफ की तिलावत तो कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने जुमे के दिन तलकीन फरमाई, साथ उसके एक रुकू का तर्जुमा भी पढ़ लें, चले। फिर अपना मनसूबा बनाइए, अपनी कोई तरतीब बनाइए, अपने लिए, घर वालों के लिए, अपने ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, बहुत सी तरतीबें मौजूद हैं। और वेर देर इज अवेल, देर इज अवे, हमारी ख्वाहिश होगी और अज़्म मुसम्मम होगा, इरादा पक्का होगा, अल्लाह ताला खुद ही रास्ते खोल देगा। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे इस अजीम तरी नेमत कुरान की हम कदर करें, और इसकी बाकायदा तिलावत, इसको समझने, इस पर अमल करने, इसको अपनी जिंदगियों में नाफिज करने, अपने मोहल्लो माशरों में नाफिज करने, और इसके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आमीन या रब्बिल आलमीन। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।